أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل لكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر المواسات، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رواه الترمذي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ مسلمانان عالم کو رمضان شریف نصیب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمتوں کا ایک مجموعہ ہے. جیسے شیرین پانی موجزن دیتا ہے نہر میں یا دریا میں تو بڑی خوش بہاری پیدا ہوتی ہے، جس طرح موسم بہار میں تمام وہ درخت اور پودے سرسبز ہونے لگتے ہیں جن کی جڑیں زمین میں محفوظ ہوں. اسی طرح جو شخص جس کا ایمان محفوظ ہو رمضان شریف کے مہینے میں وہ بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور ہرا بھرا ہوتا ہے ایمان کی ترقی سے اور اعمال کے حسن سے. لیکن جس درخت کی جڑیں کٹ چکی ہو یا جس پودے کی جڑیں زمین سے اکھڑی ہوئی ہو، اس پر موسم بہار کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو خشک ہو چکا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا. جن لوگوں کا ایمان و عقیدہ برباد ہو چکا ہے اور وہ رائے راست سے ہٹ چکے ہیں، کٹ چکے ہیں، انہیں رمضان اور شعبان برابر ہے. جو لوگ فرض روزوں کا خیال نہیں رکھتے ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ کہیں ان کا یہ حال نہ ہوا ہو. آہا، اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے فرض فرمائے مہینہ بھر کے، خواہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو. 29 کا مہینہ بھی پورا مہینہ ہے اور 30 کا مہینہ تو ہے ہی پورا. البتہ اسلام میں 28 یا 31 نہیں ہو سکتے، اس لیے جو لوگ باہر رکھتے ہیں اور ان کے 30 پورے ہو جاتے ہیں اور وہ رمضان شریف میں پاکستان مثلا آ جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو ایک مہینہ پورا کیا ہے، لیکن انہیں کہا جاتا ہے کہ اس ماہ محترم کے احترام میں آپ اس کے یہاں کے چاند کا اعتبار کریں، اور وہ جو وہاں آپ نے رکھے وہ نفل ہو یا یہ نفل ہو، عبداللہ ابن عمر کے اقوال میں بھی اختلاف پایا گیا ہے. لیکن یہ اجازت دینا کہ چونکہ آپ کے 30 پورے ہو چکے ہیں اس لیے آپ نہ رکھے، ناواقفیت ہو اسلام کی تعلیمات سے، بے خبری کے مترادف ہے. اور اس کی دو مثالیں دیتا ہوں، اس سے آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا. ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص اچانک بیمار ہو گیا، یا ایک خاتون کو ماہواری آئی، بیمار اتنا شدید ہوا اور اس کو اتنی الٹی اور قے آئی کہ اس کا روزہ نہ رہا اور اس کو دوائیں استعمال کرنی پڑی. ایسے واقعات زندگی میں پیش آتے ہیں. ایک خاتون نے روزہ رکھنا تھا اور رکھا ہوا تھا کہ اچانک اس کو اپنی ماہواری آئی. امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایک معاملہ ہے جو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو پیش آتا ہے. تو یہ جو بیمار نے بیماری کی وجہ سے روزہ توڑا ہے، حائضہ خاتون کو درمیان میں حیض آیا، یا ایک کافر مسلمان ہوا، دن کے وقت رمضان شریف میں اس نے کلمہ پڑھا، دل و جان سے مشرف اسلام ہوا، ان کا آج روزہ نہیں ہے لیکن حکم شریعت کا یہ ہے کہ بیمار دوا کے علاوہ، اور حائضہ خاتون یا نفسا، وہ کیفیت و حیات رمضان کے روزے دار کی بنائیں گے. انہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگ کے سامنے کھائے پیئے کہ ہمارا روزہ نہیں. آپ کا نہیں ہے، اسلام کا روزہ ہے، مسلمانوں کا مہینہ ہے، اس کی توہین کی اجازت نہیں ہے. عالمگیر بادشاہ نے اپنے زمانے میں جو حکم نافذ کیا، عہد نامہ میں لکھا یہ بھی تھا کہ ہندو اور سکھ، گوتھڑے اور ڈوگرے، وہ بھی رمضان شریف کے مہینوں میں پھلوں اور فروٹ کی دکانوں میں چادریں تانے. کوئی آئے تو خرید کے دے، لیکن عام دنوں کی طرح کھلے بند نہ رکھے، کیونکہ اسلام کا روزہ ہے، مسلمانوں کا روزہ ہے، اور ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا. ایسے ایسے غیرتی بادشاہ گزرے. اور مسلمانوں کو نہیں کہتے تھے، کیونکہ مسلمان کبھی بھی روزے کی توہین نہیں کرتے. مسلمان کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، شاعر اللہ کی بیعت بھی نہیں کرتا ہے. یہ جو کرتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کی شکلیں اسلام والوں کی ہیں لیکن اندر سے دوسرے ہیں. جب ان میں ایمان ہوتا تو یہ خود احترام کے پیکر ہوتے، اور ان کو دوسروں کو ان سے احترام سیکھنا ہوتا. اس لیے یہ فتویٰ بالکل قوی تر ہے کہ جو لوگ روزے پورے کر کے بھی آئے، بشرطے کہ انہوں نے عید نہیں کی ہو، اگر وہ عید بھی کر کے آئے تو بلا شبہ ان پر پھر تشبہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ان کو کہا جائے گا کہ وہ کلم کھلا اعلانات نہ کرے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، یا لوگوں کے سامنے کھانے پینے کا انتظام نہ کرے بلکہ پردہ کرے. اس کو تشبہ کہتے ہیں. بعض موقعوں پر یہ بھی واجب ہوتا ہے. مثلا ایک خاتون جس کو ماہواری آئی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اس پر نماز فرض ہی نہیں، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ وہ نماز کے اوقات میں پاک مصلی پر بیٹھے لنگوٹیاں کسے، اور نماز کے وقت کے برابر ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا، دعا مانگے، تاکہ اس کی عادت رہے نماز کے اوقات کی، ورنہ 10-10 دن غیر حاضری کرنے کے بعد نماز کی عادت ختم ہو جائے گی. بہت سارے بے نمازی اور بد نمازی اس لیے بنے ہیں کہ ان کی عادتیں خراب ہو گئی، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نماز کے لیے کھڑے ہونے میں اور مسجد میں جانے کی. انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ زندگی اللہ نے چند لمحوں کی دی ہے اور بس ختم ہونے والی ہے، اور پہلا سوال جو ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کا ہوگا. یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ جائے. تقویٰ بہت ضروری ہے. یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، ایسا تقویٰ پیدا کرو جیسے ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حدیث شریف میں ہے، تقویٰ ایک راز ہے جو مولا اور بندے کے درمیان واقع ہوتا ہے، اور فرمایا تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ باہر بھی اور گھر میں بھی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آپ اللہ کی عبادت ذوق و شوق سے کریں، لوگوں کے سامنے اچھی کرتے ہیں تو یہ ریا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اچھی کرے اور گھر میں بھی جب کمرے میں علیحدہ کھڑے ہو جائے تو اس سے بھی اچھی کرے. کان ربک تراہ، جیسے تم رب کو دیکھتے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو رب تو دیکھ ہی رہا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین جس کے ہم بندے اور مخلوق ہیں، جو قدرت کاملہ اور مالک تام ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک چیز بھی ہماری اس سے پوشیدہ نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تھی، بڑے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے ایک کمرے کا، اور ایک خاتون آئی، اس کو خاوند نے جاہلی طلاق دی تھی، اس کو کہا تھا انت علیہ کا زہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ. یہ جاہلی طلاق ہے، اور زبان جاہلیت میں اس سے عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے کہا لا ارا لک الا ان وقعت طلاق، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ طلاق ہو چکی ہے تجھے، چونکہ زمانے قدیم سے یہی دستور طلاق کا تھا. اس نے کہا حضرت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رول جائیں گے، گھر اکڑ جائے گا، نظام زندگی معطل ہو جائے گا. اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی باتیں سن لی جو آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ تعلیم فرمایا کہ دو مہینے روزے رکھے، اس کہنے کے بعد اگر اس کا نظام نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلائے. ایک غلط جملہ منہ سے نکالا ہے، زبان پر بھی پابندی ہونا چاہیے، کنٹرول، کہ یہ ہر چیز نہ نکالے. کچھ چیزیں کہنے کی ہے اور بہت ساری چیزیں کہنے کی نہیں ہے. یہ زبان غلط استعمال ہونے کی سزا ہے کہ بیوی پرائی ہو گئی، اور اب جب تک 60 مسکینوں کو دو وقت کھانا نہ کھلائے یا دو مہینے روزے نہ رکھے، یہ بیوی کے قریب نہیں ہو سکتا ہے، پابندی عائد ہو گئی، زہار واقع ہوا، زہار. حالانکہ قرآن نے اس کو کہا ہے منکرم من القول، بری بات اور جھوٹی بات. اب بیوی کو یہ کہنا کہ تو مجھ پر میری ماں ہے، یا میری ماں کی پیٹ ہے، یا تیرا پیٹ میری ماں کے پیٹ ہے، یہ فضول بےہودہ باتیں ہیں، اور یہ سونا نہیں چاہیے، لیکن جس نے یہ کہا ہے وہ اب تاب لائے اور 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے اور ورنہ غلام آزاد کرے. ترتیب جو قرآن میں ہے اس کا لحاظ ضروری ہے. یہ زبان غلط چلنے کی وجہ ہے. آج بھی لوگ بیویوں کو ہول فول بک لیتے ہیں، اور جب طلاق ٹائٹ ہو جاتی ہے بالکل، چاروں مذاہب میں، چاروں فقوں میں، قرآن و سنت میں، تو پھر بے دین اور لامذہبوں سے جا کر کے زنا کی اجازت لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے نسل و نسب کو مردار کرتے ہیں. یہ پورے انسانیت کے قاتل ہے، کیونکہ اس کے بعد جتنے پیدا ہوں گے سب گندے ہوں گے. نکاح جب نہیں ہے اور آپ نے بیوی کو رکھ لیا ہے، جو اس کے آگے افعال ہے وہ سب زنا سمجھے جائے گی. اس لیے فتوے میں احتیاط چاہیے بہت. امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شک ہے کہ میں نے 2 دی ہے یا 3 دی ہے، 3 سمجھ لے، ایک اور دے دے تاکہ دور ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ 2 جان کر قریب ہو جائے وہ ہو 3. اور 3 طلاق کے بعد جو ظالم بیوی کو دوبارہ رکھے بے دینوں سے پوچھ کر غلط فتوے لے کر، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کو اجازت ہے کہ خاوند سے جان چھڑانے کے لیے اپنے مرنے کا انتظام کرے، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے زنا سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ مر جائے، کیونکہ زنا کی نحوست بہت زیادہ ہے. باہر شرح کنز، تبیین شرح کنز، فتح القدیر شامی سب بھرے پڑے ہیں. اور لکھا ہے کہ اگر قاضی نے یہ فیصلہ کیا 3 طلاق ہو چکی تھی اور اس کے باوجود اس کو بغیر حلالے کے کوئی اور غلط صورت بتائی، اے نازالا، اس کے بعد وہ قاضی نہیں بن سکے گا اسلام، اتنا بڑا مجرم ہے امت کا، تمام فیصلے اس کے کلدب ہو گئے. خود بخود بغیر قاضی القضات اور امیر المومنین کے اس غلط فیصلے کے بعد اسی وقت سے اے نازالا قضا سے معذول ہو چکا ہے، خود بخود ہو گیا، اہل نہیں ہے کہ منصب قضا پہ بیٹھے، کیونکہ نکاح کی جگہ لوگوں کو زنا کی تعلیم دے دی اسے. تو اتنا بڑا فاشی فاسق وہ کبھی مسلمانوں کا مذہبی رہنما نہیں بنتا. یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر. اس بات کا ثبوت تو نہ ملا کہ گزشتہ امتوں میں رمضان تھا، لیکن اس بات کا ثبوت ہو چکا ہے کہ گزشتہ امتوں کے ہاں 1 مہینے کے روزے تھے. بادشاہ بیمار ہو گیا تو 6 ان کی صحت کے لیے رکھ لیے، کوئی بادشاہ بیمار ہوا تو ان کی صحت کے لیے 6 رکھے، تو رمضان کے بعد 6 روزے نکل آئے. اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا تو شکریہ کے 4 اور رکھے تو 40 پورے ہو گئے. تو مشہور ہے کہ گزشتہ امتوں میں 40 روزے فرض تھے. یہ اس طرح بادشاہوں کے لیے اور آنے جانے کے لیے. رمضان المبارک کے روزے اتنے زبردست تھے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے اس کے بعد 6 کو بھی پسند نہیں کیا اور فرمایا یہ گزشتہ لوگوں کی طرح زیادت فی الدین نہ ہو جائے. جو اتنے زیادہ اسرار و حکم کے جاننے والے نہیں تھے، انہوں نے اس کو مستحب جان کر ترغیب دینے شروع کر دی. یہ مسئلہ اپنے وقت پر آئے گا. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا. روزہ فرض ہے، الفرض کل قرض. اسلام میں ایمان کے بعد جو اہم مسائل ہیں ان کو فرض کہتے ہیں. جیسے ایمان کے بعد نماز فرض ہے، ایمان کے بعد مسلمان صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، ایمان کے بعد مسلمان عاقل بالغ جو سفر و مرض میں مبتلا نہ ہو اس پر روزہ فرض ہے. ایمان کے بعد مومن پر اس زندگی بھر میں ایک دفعہ حج فرض ہے. بیت اللہ آنا جانا موسم میں احرام کے ساتھ فرض حج کے ارادے سے ایک دفعہ حج فرض ہے. صحیح حج ایک ہو سارا کام ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی بار بار آئے جائے اور جتنی کوتی ہوتی آدھی کل ہوتی. میں ایک بزرگ کو کہا گیا کہ آج کل لوگ حج اور عمرے بہت کرتے ہیں. تو بزرگ واقعی بزرگ تھے, سر جھکا کے بیٹھے تھے اور کہنے لگے سیدھے تو ہوتے نہیں, شرارتیں بڑھ گئی لوگوں کی, پیسے شک والے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں, محنت مشقت مزدوری حلال رزق کو مشکلوں سے جمع ہو اس کا حج کر لے پھر اس کو مزہ آئے گا. مجھے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میرے صاحب مجھ سے بہت خوش ہوئے ہیں تو مجھے اپنے ساتھ حج پہ لے جا رہے ہیں. میں نے کہا تم نے صاحب کے لیے کیا کیا؟ کافی دیر چپ رہا پھر مجھے دیکھ کے کہا میں نے اس کے لیے ایک پارٹی سے بہت بڑا پیسہ وصول کر کے دیا. میں نے کہا رشوت کا؟ ہاں. تو میں نے کہا رشوت کے حج کر رہے ہیں ظالم, حلال پیسوں کا حج کرو. بے احتیاط ہو گئے بھائی لوگ, احتیاط کی تعلیم ضروری ہے. حج تو گپ شپ نہیں, کھیل تماشا سیر سپاٹا نہیں ہے. عمر بھر میں ایک مرتبہ اللہ نے فرض کیا ہے تاکہ مومن لگا رہے, جمع کرتا رہے, خیال کرتا رہے کہ میں اللہ کے گھر جاؤں گا, اتنے بڑے دربار میں پیش ہوں گا. میں نے کہا تمہیں ہندوستان کے اس ڈانسر سے شرم نہیں آئی, اس اداکار سے, پورا عالمی ڈانسر اور اداکار ہے اور اس نے حج کے لیے ایک دکان پر رات کو دو گھنٹے کی ملازمت کی, اخبار میں دیا ہے, اور دو گھنٹے کی ملازمت کی اس کو تنخواہیں ملی, وہ پیسے جمع کیے. کہا بیت اللہ میں اس پیسے سے نہیں جاؤں گا, یہ اداکاری کا اور ڈانس کا یہ میرے مذہب میں ناجائز ہے. کچھ ایمان باقی ہے نا تب تو جواز اور احتیاط باقی ہے. اور چند مہینے اور چند سال مزدوری کر کے رات کو دو گھنٹے جا کے وہاں بیٹھتا تھا اور وہاں سے اس کو جو پیسے ملے وہ جوڑ لیے. جب وہ اتنے ہوئے کہ ٹکٹ اور خرچہ ہو سکا تو بیت اللہ چلا گیا اور اس نے انٹرویو دیا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ اداکاری اور یہ ڈانس اور یہ نخرے پخرے جائز نہیں ہے, میں کسی وقت بھی اس کو چھوڑ دوں. میں نے حج میں بھی طواف کے ہر چکر میں دعا مانگی, میں نے صفا مروہ میں بھی دعا مانگی, میں نے عرفات مزدلفہ اور منا میں دعا مانگی, یہ اللہ مجھے حلال رزق دے, حلال ذرائع سے عزت دے, یہ گن سے میری جان چھڑائے. اس کی باتیں اخبار میں پڑھ کر کے ہم جیسے سنگ دل بھی آپ دیدہ ہو گئے. واقعی بعض لوگ مبتلا ہو ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس ابتلا سے بچنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو رزق حلال دے, اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں خیال رکھنے کی توفیق دے اور حرام کاموں سے, حرام باتوں سے, حرام فعل سے, خدا کو ناراض کرنے والے حرکات و سکنات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آخرت کا یقین اور تیاری کی توفیق دے. آخرت آئی رہی ہے, پیغمبر نے کہا ہے آخرت آ رہی ہے, دنیا جا رہی ہے. جانے والے سے دل نہ باندھو, آنے والے کا خیال رکھو. آپ نے فرمایا دنیا ہری بھری ہے اور بڑی میٹھی اور شیرین ہے, کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ. ہری بھری, خوبصورت, شیرین, میٹھی, مگر کتنے دن کے لیے؟ اپنا کھانا آپ ذرا زیادہ کھا کے دیکھیں, ضرورت سے زیادہ پانی پی لے, محسوس کریں گے کہ غلط ہو گیا. زیادہ سو لے آپ پورا جسم پرایا سمجھیں گے جیسے کوئی جن اور بھوت چڑھا ہوا ہے. احتیاط کھانے میں پینے میں سونے میں اولاد کے ساتھ برتاؤ میں. ذرا سختی کر لے دشمن ہو جائے گا, تھوڑی نرمی کر لے گھر میں فساد شروع ہو جائے گا. اعتدال, پڑوس نوکر ماتحت افسران سب کے ساتھ اعتدال, وقت گزرتا ہے آپ ذرا بدل کے ملے ان سے, اسی دن محلے میں دشمنی پڑ جائے گی. طریقہ ہے زندگی گزارنے کے, اللہ نے آداب دیے, سب خوش رہیں گے آرام رہے گا. ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کو ایزا دے, کسی کو ناحق تکلیف پہنچائے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے بارے میں بھی احتیاط ہوگی, اور کچھ نہ ہو تو اللہ تو ہے, وہ تو ساتھ دے گا. کتنا بڑا سہارا ہے رب العزت. جب آدمی شریعت پر مستقیم ہو تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور ایک آدمی مرنے لگا تو اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میں تو خیال رکھتا تھا آپ کا بھی اور بچوں کا بھی, اب یہ 20-22 دن سے اٹھ نہیں سکتا ہوں, اس میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو کھانے پینے کی اور چیزوں کی بڑی تکلیف ہے, مجھ میں اٹھنے کی سخت نہیں ہے, آئے ہے. اور میں جب تک ہوش و حواس میں تھا میں نے تم لوگوں کو تکلیف نہیں ہونے دی. یہ تقریر کر کے آگے ایک جملہ اس نے کہا ہے, اور اس نے کہا ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور مجھے یہ یقین دلایا گیا کہ آسمان و زمین کا کوئی خالق مالک ہے اور اس کے سامنے جانا ہے, میں نے ایک لمحے کے لیے اس کو ناراض نہیں کیا ہے. بیوی کو کہا کہ 20-22 دن سے آپ کبھی دروازے پر جاتی ہے, کبھی کسی کو بلاتی ہے, یہ لاؤ. اس زمانے میں مسلمانوں میں بڑا پردہ تھا اور خواتین پردہ نشین کا, باہر آنا جانا قیامت سے کم نہیں تھا. اب بھی جن کو اللہ نے دین و ایمان دیا ہے وہ اس کے کاربند ہے اور پورے پابند ہے. تو اس نے دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں, میری گھر والی پریشان ہے. کتنے اچھے اور معصوم منہ سے کہنے لگا, آئے ہائے. اور ایک بہت بڑے عالم کی جوان بیٹی, وہ بیمار تھی اور نماز پڑھتی تھی, جس طرح بھی بیمار نماز پڑھے ہو جاتی ہے. ایک نماز ایسی آئی کہ اس کو اندازہ تھا کہ میں مر جاؤں گی, اور وہ پڑھ نہیں پا رہی تھی, نیت باندھ لیتی تھی تو بے ہوش ہو جاتی تھی. تو اپنے والد کو وصیت کرتی ہے کہ ابا جان جب تک مجھ میں سخت تھا اور کچھ جان پہچان تھی اور میں ہوش میں تھی تو میں تو ساری نمازیں پڑھ چکی ہوں, مگر یہ جو ایک نماز ہے نا, شاید یہ پڑھے بغیر چلی جاؤں تو آپ ذرا اس کا فدیہ ادا کر لیں. تو شریعت نے کہا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے جو نماز قضا ہو جائے تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے, تو ابا جان اس کا فدیہ ضرور دے دے رہا. اور اس کے بعد کہتے ہیں دوسری نماز کے آنے سے پہلے ہی وہ بچی فوت ہو گئی. یہ دنیا یہ تو ہمارے لیے آزمائش ہے, لیکن ہمیں آزمائش سے بچنے کے لیے بڑی طاقتور قسم کی دوائیاں بتائی گئی. قرآن جیسی کتاب موجود ہے جو للکارتا ہے کہ یہ کام مت کرو. پیغمبر کی اتنی جلیل القدر سنت ہے. آج ہی میں دور تفسیر کی نشست میں کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس لیے ہوا اور آپ کو ایک عمر دے دی گئی وہ پوری ہو کے آپ تشریف لے گئے کہ آپ کی زندگی, آپ کی سیرت, آپ کی سنت اور حدیث کی روشنی میں بنا ہوا فقہ وہ آپ کا پورا قائم مقام ہے. پورا قائم مقام. آج کسی مسئلے کا آپ پتہ کریں فوراً جواب آ جائے گا. قرآن کریم کی روشنی میں یا پیغمبر کی سنت کی روشنی میں فقہ ایک جامع خادم ہے. فقہ ایک ایسا سپہسالار سمجھو جو پورے ملک کی نگرانی اور حفاظت کرتا ہو. فقہ سے کوئی چیز بچتی نہیں ہے. الفقہ و الدین, پورے دین کا جو دوسرا نام ہے وہ فقہ ہے. وہ فقہ و بحنیفہ ان نعمانی, پھر وہ فقہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے, کیا کہنا ہے اس کا, کیا کہنا ہے اس کا. لا الہ الا اللہ. اسلام کی خوبیوں میں سے میں امام اعظم کا مجتہد زمانہ ہونا, اسلام کے کمالات میں سے حنفی فقہ کا ہونا, پیغمبر اسلام کے اعجاز میں سے ہے اور اس دین کے کامل و اکمل ہونے کی دلیل ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ جیسی معتبر کتابوں کا موجود ہونا اور آج پوری دنیا میں باقاعدہ پوری جلالت کے ساتھ اس کے درس جاری ساری ہے. اللہ نے یہی کہا ہے کہ پیغمبر تو چلے جائیں گے لیکن ان کا لایا ہوا دین رہے گا. اس میں ایک قرآن تھا، قرآن کے لیے کہا کہ اسی طرح ہی رہے گا، کیونکہ قرآن کا قائم مقام کوئی چیز نہیں. پوری دنیا کی تفسیر ایک طرف، قرآن کی ایک آیت دوسری طرف، قرآن قرآن رہے گا. آپ تفسیر پڑھاتے رہے اور جب تک آیت نہ پڑھے جان نہیں پڑے گی. وہ روح ہے، روح ہم میں نہ امرے نہ، قرآن میں روح کہا ہے قرآن کریم کو اللہ نے. یہ روح ہے، روح کا قائم مقام کوئی نہیں. دھڑ بادشاہ کا ہے یا وزیر کا ہے، مالدار کا ہے یا فقیر کا ہے، ولی کا ہے یا نبی کا ہے، جب تک روح نہیں ہے اس کے بعد دفن کرنے کا لائق ہے، تدفین ضروری ہے. روح وہی روح جو آپ انسان میں دیکھتے ہیں اور جب چلی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، وہی روح اس آسمان و زمین کے اندر اللہ نے قائم کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے قرآن. اس لیے حدیثوں میں ہے کہ جب قیامت آئے گی، آسمان زمین ٹوٹیں گے، تو اس سے کچھ دن پہلے صبح صبح لوگ دیکھیں گے قرآن شریف کے صفحات خالی ہوں گے اور الفاظ نقوش اٹھ گئے ہوں گے، اللہ نے اٹھا لیا ہوگا کہ بھئی آپ کے ہوتے ہوئے تو یہ زمین اور قیامت آ ہی نہیں سکتی، آپ واپس آ جائیں تاکہ میں ان کو دیکھ لوں. قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں پڑھتی ہیں، کتنا احسان کیا ہے، کتنی بےشبہ چیز، کتنی بڑی قیمتی. سارا جہان اسی کی وجہ سے آباد ہے اور آسان کتنا ہے. ہمارے ایک چھوٹا سا بچہ مسلے پہ کھڑا ہو کے سپارے سناتا ہے، پورا جہان پیچھے کھڑا ہوتا ہے. مسلمان اس شکر میں رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں کیونکہ اس ماہ محترم میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نزول فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ کا حکم ہے کہ اس مہینے کا روزہ رکھو. یہ روزہ حقیقت میں نعمت نزول قرآن کا تشکر ہے. کوئی جانے یا نہ جانے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ مسلمان کہلاتا ہے، عاقل بالغ ہے، نہ وہ بیمار ہے اور نہ مسافر ہے، اس کے اوپر روزہ قطعی طور پر فرض ہے، ادا کرنا پڑے گا. 30 روزے ایک جیسے ہیں، اس کی اجازت نہیں کہ کوئی ایک دن طبیعت خراب ہے اور سحری کے لیے نہیں اٹھاؤ، ادھر ادھر کی فضول باتیں کر کے شیطان کو خوش کرتا ہے. ان تمام باتوں کے ساتھ روزہ رکھنا پھر فرض ہے. سحری روزے کے لیے ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. بغیر سحری کے بھی بڑے بڑے اکابر و اولیاء روزے رکھتے ہیں. اتفاق ہے امت کا کہ سحری کھانا سنت ہے. چند گون پانی، ایک آدھ کھجور، چند گون دودھ کیوں نہ ہو، سحری جتنا کم سے کم ہو اتنا روزہ بہتر ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے، ثقل بطن روزے کے لیے مضر بتایا گیا، طبن شران دونوں. روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو تھوڑی بھوک لگے، پیاس رہے، جسم میں تناؤ محسوس کرے، کہا اللہ تیری رضا و خوشنودی اسی میں ہے، میں حاضر ہوں. آپ نے مجھے اتنا بڑا بدن دیا ہے، روح دیے، اعضاء کی سلامتی دی ہے، خود اٹھتا بیٹھتا ہوں، بات کرتا ہوں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ آپ نے ایک ہی مہینہ دو بھی ہوتے تو رکھ لیتے. آپ کی رضا بہت بڑی دولت ہے. ورضوان من اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک نشائی لایا گیا، یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، روزے سے بڑی تکلیف پاتے ہیں، اور روزے کے ابتدائی دنوں میں یہ پان خور، نسواری، سگریٹی، یہ بھی بہت زیادہ اکھڑ پکڑ ہوتے ہیں. ایک پان خور نے مجھے کہا صرف منہ میں ڈال کے پھر تھوکو. میں نے کہا نہیں، ایسے بھی نہیں کرو. تو کہنے لگا نسوار، سگریٹ، اس کو. میں نے کہا سب کو یہ حکم ہے کہ روزہ تو تب ٹوٹتا ہے کہ حلق سے اترے. میں نے کہا مگر بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ منہ میں بھی نہ ڈالے. اگر یہی بات کوئی اور کہے کہ میں کھجور منہ میں ڈال کے چباتا ہوں پھر تھوکتا ہوں، مفتی یہ کہے گا کہ خیر ہے، وہ یہی کہے گا کہ یہ بھی غلط کام ہے، نہیں کرو. کوئی شخص اس کو کہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں گا نہیں، صرف ناخن سے تھوڑا کرچوں گا، تو وہ کہے گا کنچ لے کہا آرام سے رہو، نہ کان کاٹوں گا نہ ناک کھینچوں گا، صرف آپ کو ہاتھ لگاتا ہوں. اب وہ کہے گا بالکل عزت کے خلاف ہے. اسی طرح قرآن کہتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس کے توڑنے تو چھوڑو، اس کی بے عزتی کے قریب بھی نہ ہو. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ پان خور اور سگریٹ اور نسوار والے، ان پر بھی نشے کا اثر ہے. یہ مانے نہ مانے لیکن ان کو رمضان میں چھوڑنا چاہیے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہے. وہ کہتے کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات ہے. اس لیے ہمارے ساتھی ہے پان کھانے والا، وہ مجھے کہتا ہے دو چار دن تفسیر میں نہیں آؤں گا، آرام کروں گا. میں نے کہا کیوں؟ پان جو چھوٹ جاتا ہے. تو میں نے کہا پان چھوٹ گیا تو قرآن بھی چھوٹ گیا، کہ نماز بھی اپنی پڑھتا ہوں گھر میں، بہت طبیعت خراب ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر بھی ایک تلون نشے کا ہے. یہ چاروں کام غلط ہے، بیڑی، سگریٹ، نسوار، پان. اس روزے کے تقدس سے یہ فائدہ بھی لے لیں، یہ نہیں کہ افطار میں سب سے زیادہ پان رکھے جائے اور ملٹی ہو کیوام ہو سب کے انبار لگے، ارے جی کیا کہنا ہے، بس ہو گیا ٹائم. تو یہ تو آپ پھر عادی ہو رہے ہیں. کوشش یہ کرو کہ یہ عادت چھوٹ جائے. حرج کیا ہے؟ اچھی بات ہے. وہ یہ بری عادات چھڑانے سے تو تقوی آئے گا، اور عبادات کا شوق بڑھنے سے ہی تو تقوی آئے گا، کم کھانے سے زیادہ بیدار رہنے سے تو تقوی آئے گا. لعلکم تتقون. اور تقوی کس طرح آئے گا؟ تقوی کوئی اونٹنی کی شکل میں تھوڑی آئے گا. آپ پہلے زیادہ کھاتے تھے، اب کم کھا رہے ہیں. پہلے بار بار کھاتے تھے، اب کہیں سحری کہیں جا کے رات کو یہ مغرب کے بعد. اور آپ پہلے بہت سوتے تھے، اب نمازوں میں بھی جماعت میں حاضر ہے اور سحری کے لیے بھی اٹھتے ہیں، اور رات کو بھی استغفار، توبہ، دعاؤں کی کا وقت ملتا ہے. پہلے کبھی بھی ان اوقات میں نہیں اٹھ سکے، اب اٹھ رہے ہیں. لعلکم تتقون، یوں تم میں تقویٰ پیدا کیا جا رہا ہے. تو ناجائز اور حرام کے علاوہ وہ جائز کام جو ناجائز کو پیدا کرتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو. پان بھی کم کر لو اور آہستہ آہستہ بند کر لو، اور نسوار، بیڑی اور سگریٹ سے بھی اختلاف کر لو کہ بھائی یہ میرے اوپر کیا عذاب مسلط ہے. اس کی جگہ دودھ پینے کے عادی ہو جاؤ، بہترین شیرین دودھ پیا کرے، کچھ دل و دماغ کو روشنی ملے گی، طاقت ملے گی. اس سے تجھے کیا ملے گا؟ بعض لوگ کہتے جی، میں کہتا ہوں مسواک کی حدیثوں پر جس امتی کا ایمان ہو وہ خود سوچ لے ذرا. مسواک، نبی گھر آتے مسواک، سوتے مسواک، جاگتے مسواک، کھانا کھانے سے پہلے مسواک، کھانا کھانے کے بعد مسواک، وضو کے اندر مسواک، نماز کے لیے بعض فقہا اور ائمہ حنابلہ کے ہاں مسواک، چھ مقامات مسواک کے. ایک پیغمبر دن رات میں چھ دفعہ مسواک کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے مسواک کی اتنی تاکید کی کہ مجھے اپنے جبڑے ختم ہونے کا ڈر ہوا. اتنی لکڑی رگڑو رگڑو، اتنی بار پھر رگڑو پھر رگڑو، پھر صاف کرو، مسوڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ خوش ہوتا ہے، فرمایا میں مسواک کرتا ہوں. تو میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ مسواک کیوں کی جاتی ہے؟ مسواک اس لیے کی جاتی ہے کہ دانت پان سے ایسے رنگ اختیار کرے. مسواک اس لیے کی جاتی ہے کہ نسوار اور سگریٹ کے تہہ چڑھ جائے. مسواک اس لیے کی جاتی ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ منہ چمکتا ہوا، دانت صاف ستھرے. اور یہ چیزیں جو حضرات استعمال کرتے ہیں ان کو خود تکلیف ہوتی ہے، منہ کی بہت ساری بیماریاں پیش آتی ہے. اب تو کہتے ہیں کہ سگریٹ کینسر کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب کثرت سگریٹ، وہ وجہ ہے اس کا. کسی زمانے میں جہاز میں فلاں سے فلاں سیٹ، فلاں سے فلاں سیٹ، اب مستقل تمام اداروں میں اعلان ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی منع ہے. ان فاسق فاجروں سے بھی اللہ نے خیر کا کام لے لیا. اللہ رب العالمین رمضان کے روزے تقدس کے ساتھ نصیب کرے. تراویح، تلاوت، دعا، ذکر، خیر خیرات، انفاق، جتنے کام روزے اور رمضان کے تقدس کو لیے مفید ہے وہ نصیب ہو. اور جن جن امور سے اس کی عظمت اور اس کے مقام کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ ان سے محفوظ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ حمدا کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر المواسات شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ آگے اس وقت تک نہ بڑھے جب تک سامنے جگہ نہ ہو، کیونکہ اکثر لوگ نماز میں ہوتے ہیں. قمیص کا اصل طریقہ کیا ہے؟ گھنٹوں تک سلوانا چاہیے یا اور لمبا رکھنا چاہیے؟ قمیص نصف پنڈلی تک آ جائے اوپر سے، اور شلوار نصف پنڈلی سے چار انگشت نیچے کرے، اور ٹخنے سے چار انگشت یا چھ انگشت اوپر رکھے. پہننے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ جو کپڑے پہلے اتارے وہ پہلے پہنے، ورنہ ننگے ہو جاؤ گے. ایسے نیچے سے اوپر آتے ہیں تو نچلا کپڑا پہلے اتار کے پہنے پھر اوپر والا پہنے. تراویح کے شروع کی ہر رکعت میں ثنا پڑھنا ضروری ہے، یعنی ہر دو رکعت کے شروع میں ثنا پڑھنا سنت ہے. اگر عورت کے زہر کی نماز میں کسی وجہ تاخیر ہو جائے تو اس کو اثر شافی سے پہلے زہر ادا کر دیں. شافی وافی رہنے دیں، اپنے مذہب پہ رہو، عورتوں کا اس میں کیا کام ہے؟ جتنا جلد ہو سکے پہلے زہر پڑھے پھر اثر پڑھے جب ٹائم ہو جائے. تم ہاں وہاں کی باتیں کرتے ہو. اگر زوال کا ٹائم 12:40 ہو تو کیا 12:30 سے پہلے تحیات المسجد پڑھ سکتا ہے؟ جب زوال کا ٹائم 12:40 ہے تو 12:40 کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شروع ہو گیا، اور 12:40 سے پہلے جو ٹائم ہے وہ اگر مکروہ وقت میں شامل نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. میں نے ایک پلاٹ 2 ماہ قبل فروخت کیا ہے اور ضرورت کے تب کچھ رقم خرچ ہو گئی. اب باقی 6 لاکھ روپے عرصہ 2 ماہ سے ہے. اس پر زکات کب واجب ہوگی؟ سال پورا ہونے کے بعد جیسے اور مال پر زکات ہوگی اس طرح اس پر بھی آئے گی. ہر حصے پر سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے. اصل پونجی اور نصاب پر جب سال پورا ہو جائے تو بقیہ اموال اس کے تابع ہے، اس لیے اخیر میں کل کے کل پر 2.5% زکات آئے گی. کیا مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن منع ہے؟ فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں یہ لکھا ہے کہ مکروہ اوقات میں بزرگان دین استغفار، تسبیحات اور دعائیں مانگتے تھے، یعنی تلاوت بھی نہیں فرماتے تھے. روزے کی حالت میں سو کر اٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ احتلام ہو گیا، کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹتا احتلام سے جب تک کوئی شرارت نہیں کی ہو، اور البتہ تبرک میں اور تقدس میں کمی آتی ہے. اگر جب اتنا لمبا ہو کہ اس میں ٹخنے ڈھک جائے تو اس سے بھی نماز نہیں ہوتی. ہاں، جبے کو بھی کٹوانا پڑتا ہے. ہم تمام جبے جو لاتے ہیں دردی سے سلواتے ہیں، بعض اوقات سلا ہوا پھر سلواتے ہیں، یعنی نیچے سے کاٹ کے یا اوپر چڑھا کے سلواتے ہیں تاکہ یہ ٹخنے کھل جائے. کلی کرتے وقت پانی جھٹکے سے حلق تک پہنچ گیا، حلق سے اتر گیا اور پانی نیچے نہیں گیا، اور روزہ پر اثر پڑے. ایسی اپنی طرح سے بات بنائی، پانی جھٹکے سے حلق سے اتر گیا بس روزہ گیا. آگے باتیں اپنی طرح سے بنا رہا. تری اتر گئی ہے، پانی نہیں اترا. تری تو پانی کی ہے، جب پانی نہیں اترا تری کہاں سے آ گئی؟ غائبانہ جنازے کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں. جہاں میں نوکری کرتا ہوں مجھے علم ہے کہ میرا سیٹ حرام، میرا سیٹ حرام کماتا ہے. مجھے یہ نوکری کرنا چاہیے یا نہیں؟ جلدی چھوڑے تو اچھا ہے. حرام خوروں کا اعلی کار بننا بھی حرام ہے. اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم جج کا فیصلہ، جبکہ وہ اسلام سے متعلق نہ ہو، امور دنیا سے ہو اور جج دیانتدار مشہور ہو، تو غیر مسلم پنچایت کر سکتا ہے. اس کی ججمنٹ بھی پنچایت کے حکم میں ہے. بیمار کی صحت و تندرستی کے لیے کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر یا سلاموں کا وظیفہ پڑھتے، پڑھا جا سکتا یا سلام ہو یا سلام ہو. سلام تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سلامتی مانگی جاتی ہے. گو بزرگان دین کیا نہیں دیکھا گیا، لیکن لفظ درست ہے، اس لیے اس وظیفے کی اجازت ہے. ابن قیم کی زاد المعاد میں عیسیٰ علیہ السلام کا 33 سال اسمان پر جانا، سال کی عمر میں اس کی کوئی دلیل نہیں. 33 سال معروف ہے، شاہ صاحب کی رائے بھی دوسری ہے، 84 سال ہے، لیکن اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے. مہدی مسیح کی پہچان مولانا لدھیانوی نے لکھی ہے، اس میں 33 سال کی عمر کا اس بات صحیح دلائل سے کیا ہے. اگر کسی آدمی کے حلق میں پانی گھس گیا، حلق نہیں بابا حلق لکھو، یا وضو کی وجہ سے یا غسل کی وجہ سے پانی جب گلے سے نیچے اترا، روزہ ٹوٹ گیا. حضرت والا مردے کو دفن کرتے ہو کہ اسقاط کے نام سے جو رقم دی جاتی ہے درست اور صحیح ہے، بشرطی کی فدیے کے طور پر ہو. 2 دن پہلے تہجد کے متعلق مسئلہ بتایا کہ رمضان میں نماز وتر کے بعد نفل نہیں ہے، تہجد نہیں ہے. کیا یہ مرد اور عورت تو سب مسلمانوں کے لیے، جو بھی وتر پڑھ لے وہ اس کے بعد تہجد و قیام اللیل نہیں کر سکتے، پوری رات وہ نفل نہیں پڑھ سکتے، یعنی یہ بہتر ہے کہ وتر آخری نماز رہے. 30 سال پہلے پیدائش پر ہمارے والدین نے ہمارے ایک بھائی کو خالہ کو دیا تھا. اب والد کی وفات کے بعد جائیداد میں اس کا جائیداد میں بددستور وہ بھائی ہے. خالہ کے حوالے کرنے سے کیا باپ کا بیٹا نہیں رہا کہ جو بات کہی بخدا لا جواب کہی. جو شخص دین کی دعوت دیتا ہے قیامت کے دن اس کو انبیاء کا مقام دیا جائے گا. فرق اتنا ہے کہ نبیوں کی کرسی پر مہر نبوت ہوگی، دائی کی کرسی پر یہ تبلیغ والوں کی روایت ہے، ان کے ہاں ان کی سند ہوگی، ہمارے یہاں نہیں ہے. آج کل تو اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر قصاص کا کیا طریقہ ہے؟ اسلامی حکومت کا ہونا ضروری. کیا یہ واقعہ درست ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں ایک شخص نے یزید کو رحمت اللہ علیہ بولا تو آپ نے اس کو کوڑے لگائے؟ آئیے، حضرت قاری طیب صاحب نے شہیدی کربلا میں لکھا ہے، آنکھیں بند کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. مذہب مسلک فرقہ ایک ہی چیز ہے، 150 اور 150. روزے کی حالت میں شیمپو اور صابن استعمال کرنا درست ہے. علاقے میں امام ہے جو بار بار جنازہ پڑھاتا رہتا ہے، جنازہ اس سے پڑھایا جسے اب عیدین کی نماز یعنی اللہ اکبر آٹھ تھا پھر آپ نے اٹھایا. جنازہ ہم نے اس طرح نہیں دیکھا تو امام سبرماد یہ امام شافی کے رضی جائز. کیا اس طرح نماز جنازہ امام شافی کی غلط ہے؟ امام کا ذاب ہے, اس کو ضرورت کیا ہے حنفیوں کے جنازہ شافی پڑھاتے ہیں؟ اس کو فوراً معذور کر دے, پیچھے ہٹا دے اسے. ہمارے چچا جہزاد بھائی بیر ملک میں ہیں, وہ علماء بھی ہے لیکن تراویح آٹھ رکعت تراویح نہیں, تراویح کا مذاق ہے. انہیں ان کے ساتھ آٹھ پڑھ کر وتر نہ پڑھے, وتر کے تین کی دو کی نیت کرے 10 رکعت ہو جائے گی, اور اس کے بعد 10 اپنی پڑھ کر پھر تراویح پڑھے. گھر میں تراویح پڑھنا چاہتے ہیں امام اور ایک سامع خواتین, کس ترتیب سے کھڑا ہو؟ امام آگے ہو, مرد پیچھے ہو, خواتین پردہ لگا کے اس کے پیچھے صفوں میں ہو, اور اگر بے پردہ ہو اپنی خواتین ہیں تو پچھلی صفحے کافی ہے. عشاء کی جماعت چوٹ گئی, تراویح جماعت سے پڑھی, کیا تراویح کے بعد وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ عشاء کی نماز جو پڑھ چکا ہے اگرچہ جماعت سے نہیں, وہ تراویح اور وتر با جماعت پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے تراویح کی 1 رکعت بھی جماعت سے نہیں پڑھی, پوری تراویح کی جماعت نکل گئی, وہ وتر با جماعت نہ پڑھے, وہ اپنے وتر پڑھے گا. وتر کی جو جماعت ہے وہ جماعت تراویح کا تابع ہے. اگر 1 رکعت تراویح بھی کسی کو مل گئی جماعت سے, 19 رکعت نکل گئی, پھر بھی وہ وتر با جماعت پڑھ سکتا ہے, بقیہ 18 رکعت وتروں کے بعد پڑھ لے. اور یہ موقت ہے, ضروری ہے. آج کل مسائل میں نماز تراویح بڑا اسپیکر پردہ کی جاتی ہے, جس سے علی محلہ کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی بیمار ہے, عورت ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ بدعتی جو چیخے چلاتے ہیں ان سے تکلیف نہیں ہو رہی. اپنے لاؤڈ اسپیکر سے جو سال میں 1 دفعہ آواز جاتی ہے, وہ بیمار اور وہ بوڑھی عورت ہے جو نہیں سننا چاہتی, وہ کھڑکیاں گھر کی بند کر دے یا کانوں میں روئی ٹھونس ہے. اب باقی پورا محلہ خوش و خرم ہوتا ہے, رمضان تلاوت کا مہینہ ہے, دور تک آواز جانا چاہیے. اس کے خلاف جو لکھا گیا وہ سب غلط ہے. میں نے اس کا رد کیا ہے پیغام مسرت میں. عرض یہ ہے کہ پہلے روزے سے اعتکاف کی اہمیت ہے. یعنی اثر سنت تو آخری 10 کا ہے, کوئی پورا مہینہ بیٹھ نہ چاہے بیٹھ سکتا ہے. کیا کان میں دوا ڈالنے سے لکھا یہی ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے؟ لیکن تحقیق یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے دوا دماغ تک نہیں پہنچتی, اس لیے روزہ برقرار ہے. تاہم احتیاط اسی میں ہے کہ نہ ڈالے دن میں. میرے خالو کا انتقال ہو گیا, میری خالہ نے اپنے زیور سے بچوں کے نام سے رکھ دیے, جبکہ وہ بڑے ہوں گے تو ان کی شادی کے وقت کام آئیں گے. میری خالہ کا سوال یہ ہے کہ اب کوئی کمانے والا نہیں تو ان سونے کے زیورات پر زکات دینی ہے؟ جی ہاں, مالک خالہ ہی ہے. میری خالہ ان کے بچوں کا مانا خرچہ میرے 3-4 ماموں دیتے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ ہے صاحب نصاب جب نصاب پر سونا موجود ہے. کیا ان زیورات پر زکات دینی ہوگی؟ جی ہاں, اگر ہاں تو کس طرح زیورات کو بیچ کر؟ نہیں, قیمت لگا کر 2.5% کے حساب سے. بچوں کی شرارتی پر ختم کرنے کی کوئی صورت والا اثر بغیر لکیروں والے کاغذ پر منگل یا پیر کے دن اثر اور زور کے درمیان لکھ لیں, اور اعراب اور زبر زیر نہ ڈالے نقطے, اور وہ بچے کو لگا لے, انشاءاللہ خیر ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین, استغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیۃ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک و له الحمد, اتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ, علما نافعا و عملا صالحا و رزقا حلالا و عمرا مبارک. خدایا رمضان کے روزے مبارک فرما, آسان فرما, درس تفسیر آسان فرما, منازل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما, شرکت کرنے والوں کو شرکت میں سہولت عطا فرما, پورے عالم کے تراویح, حفاظ, قرات, تجوید, تلاوت, ذکر, تسبیح, درس, بیان, انفاق سب قبول فرما اور برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالی